بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. سورة مباركة والضحى، جیسا کہ عرض کیا گیا، یہ سورہ اور اس کے بعد کا سورہ سورہ انشراح دونوں مل کر ایک مکمل دورہ سیرت طیبہ کی تشکیل کرتے ہیں، یعنی ایک مکمل انسائیکلوپیڈیا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق لکھا جا سکتا ہے صرف ان دو سوروں کی تفسیر و تاویل کی روشنی میں. اسرار سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ظاہری واقعات سے لے کر باطنی کوائف تک، اور اس سورہ مبارکہ میں جو الطاف و عنایات الہیہ کی طرف اشارات ہیں، چنانچہ اگر یہ کہا جائے سورہ والضحیٰ کے تعلق سے، تو ایک اچھی شاعرانہ تعبیر ہوگی کہ رسول حق پر نوازش حق کو سورہ والضحیٰ میں دیکھو، رسول حق پر نوازش حق کو سورہ والضحیٰ میں دیکھو، تجلیاں نور حق کی ساری بہم رخ مصطفیٰ میں دیکھو. سورہ والضحیٰ کی ابتدائی آیتوں میں بھی جو باطنی و تعویلی جہات ہیں ان کی طرف اشارہ، جیسا واضح اشارہ ہونا چاہیے تھا نہیں کیا جا سکا، اس لیے بھی کہ اصلاً علم عرفان نظری وہ علم ہے کہ جو ہر ایک کے لیے ہے نہیں، جو اس کے اہل ہیں انہی کے لیے وہ مطالب کہے جا سکتے ہیں، عمومی ایک اشارہ اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ گدڑیوں میں لال ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں صلاحیتیں امکانات پوشیدہ ہیں، کس کو کوئی ایک کلمہ ایک جملہ دل کو دماغ کو جا کر چھو جائے اور پھر وہ اس علم کی تحصیل میں اور ان کمالات کے کسب میں مشغول ہو جائے اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق حاصل ہو جائے اور وہ منزل کمال تک پہنچ جائے. تو تشویق ایک الگ چیز ہے، لیکن تفصیلی بیان یہ ذمہ داری کے ساتھ صرف ذمہ دار طالب علموں کے سامنے کیا جا سکتا ہے. کل کی گفتگو پہنچ گئی تھی تقریباً سورہ مبارکہ کی اس آیت کی طرف تک کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور یقیناً حق سبحانہ و تعالی تمہیں وہ عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. یہ بہت بڑا مقام ہے. مجھے افسوس ہے کہ ابھی بہت سے لوگ وہ ہیں، بہت سے لوگ جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کو بیان کیجئے تو برداشت نہیں کر پاتے. اور مجھے تو ایسے لوگ بھی ملے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو معصوم بھی تسلیم نہیں کرتے، کہ ہمارے جیسے بشر تھے، ہمارے جیسے انسان تھے، بس یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ وحی نازل کر. عجب تضاد ہے اس فکر میں، یوں ہی نازل کر دی وحی، یعنی حق سبحانہ و تعالی جس زمین میں جو چیز پیدا ہونے کی صلاحیت ہے وہیں وہ چیز پیدا کرتا ہے. پہاڑ پر وہ درخت اور وہ پودے نہیں اگتے جو زرخیز زمینوں میں اور گلستانوں میں اگتے ہیں، اور پہاڑ پر جو کٹیلی پہاڑوں پر یا بیابانوں میں، صحراؤں میں، ریگزاروں میں جو کٹیلے درخت پیدا ہوتے ہیں وہ چمن میں نہیں پیدا ہوتے، عموماً وہ زرخیز زمینوں میں نہیں پیدا ہوتے. جو چیز جس شے کی مستحق ہوتی ہے، جس کمال کی مستحق ہوتی ہے، اس کو وہی کمال عطا فرماتا ہے پروردگار. تو یہ تھوڑی کہ ایک بھیڑ ہے انسانوں کی اور کسی ایک کو بھی بلا کے اپنا رسول بنا دیا، جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ انہیں میرا پیغام دے دو. تو بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حجت تمام ہو، اس کے اوپر حجت قائم ہو جائے گی. حجت تمام نہیں ہوگی حق سبحانہ و تعالیٰ کی، صاحب مجھ میں ان میں کیا فرق تھا، ان کو آپ نے نوازا سرفراز کیا، مجھے کیوں نہیں نوازا سرفراز کیا، یہ تو جانبداری کی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اصل میں جس طرح پیش کی گئی نہیں، زیادہ تر دشمنوں نے پیش کی. یہ جو بڑی بڑی مستند کتابیں بھی کہلاتی ہیں، زیادہ تر حاسدوں نے اور دشمنوں نے اور سیاسی لوگوں نے. سیاسی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد کیا ہوتا ہے لوگوں کا عالم؟ جو شخص اقتدار میں ہوتا ہے وہ دنیا کی ہر خوبی اپنی ذات میں دیکھنا چاہتا ہے، ہوتی نہیں اس کے اندر، مگر وہ صحافیوں کو، ادیبوں کو، شاعروں کو، مورخوں کو خریدتا ہے، درباری قلم پیدا کرتا ہے تاکہ اس کے ہر جھوٹ کو چھپائیں، اس کی ہر کمزوری کو چھپائیں، اور جو خوبیاں اس میں نہیں ہیں وہ بھی اس میں دکھائیں. آج بھی دنیا میں یہ ہو رہا ہے، آج بھی یہ ہو رہا ہے. اور پھر ایک تضاد وجود میں آتا ہے. علم رجال میں بہت مشکل ہے یہ ہمارے ہاں. ایک شخص کسی کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ ثقہ ہے، دوسری شخص کہتا ہے کہ نہیں، اس کی روایت ہم قبول نہیں کریں گے، ہم اسے ثقہ نہیں تسلیم کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تشیع پایا جاتا ہے. ये अली और औलाद अली की मोहब्बत बहुत रखता है, इसलिए इसकी रिवायत कबूल नहीं करेंगे। क्या मेयार है, क्या मेयार है। अभी आने से पहले कोई बयान मुझे सुनाया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने सहाफ़ियों के सामने ये कहा कि आजकल की सहाफ़त लंगड़ी है और ये सहाफ़ी झूठ बहुत बोलते हैं, झूठी खबरें नशर करते हैं, सच्ची खबरें। जो इस वक्त दुनिया की सियासत में खुद सबसे ज़्यादा झूठ बोलने में महारत रखता है, वो मीडिया को कह रहा है कि मीडिया झूठ बोलते हैं। और फरमाएं आप, ये इख्तदार पर आने के बाद इंसान का जहन अजीब हो जाता है और दीन बाकी नहीं रहता उमूमन इख्तदार, उमूमन इख्तदार में आने के बाद। चुनांचे कहा गया है ला दीन लिल मुलूक, ये जो सल्तनत पे शरीर आ रहा है, सल्तनत हो जाते हैं, ये जो बादशाहत और मुलूकियत जिन्हें मिल जाती है, इख्तदार मिल जाता है किसी भी शक्ल में, तो उमूमन दीन रुखसत हो जाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत लिखी गई, तारीख लिखी गई, हयात के वाकयात लिखे गए, वो उमूमन उसमें बहुत कुछ खयानतें हुई हैं, अंदाज़ा नहीं है आप हजरात को। मैं एक मिसाल अर्ज़ कर दूँ, एक मिसाल अर्ज़ कर दूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज जुमा पढ़ाते थे या नहीं पढ़ाते थे? कितने साल नमाज पढ़ाई आपने नमाज जुमा? भई हिजरत के बाद नमाज जुमा पाबंदी से पढ़ाई है हज़रत ने, हर महीने में चार जुमा और हर साल में कई जुमा होता है फिर, और 23 बरस में कई जुमा हुआ होगा। इतने खुतबात जुमा क्या हुए हैं किताबों में कहीं महफूज? क्या हुए ये खुतबात? इन खुतबात के अलावा दर्स आप रोज इरशाद फरमाते थे? 10 आयतें कुरान की उमूमन असहाब को पढ़ाते थे, उन आयतों की तफसीर बयान करते थे, वो तमाम तफसीर जो खुद बराह रास हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की थी, वो तफसीर कहाँ मिलती है? कहाँ है वो तफसीर नबवी? हक सुबहानहु व तआला ने अम्र फरमाया था पैगम्बर को कि हम कुरान की आयतें नाजिल कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, और तुम्हारा फरीजा ये कि तुम इसे बयान करो। बयान किया या नहीं किया रसूल ने? बयान किया। वो बयान रसूल कहाँ है? ये जो हदीस की किताबें मुरतब करके रख दी गई हैं, इनमें कितनी खयानतें हैं और कितनी मेहनत करनी पड़ती है तलाश करने में। एक वो जुमला, पाक व पाकीज़ा जुमला, जो पाक व पाकीज़ा दहाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से अदा हुआ। आप लोग समझते हैं कि बड़ी बड़ी मेहनत की है लोगों ने सीरत जमा करने में, सुन्नत जमा करने में और हदीसें जमा करने में। हदीसें तो ज़ाया की गई हैं पैगंबर की एक सियासत के तहत, एक सियासत के तहत। सीधा सीधा हिसाब अगर करने बैठ जाइए, कहाँ हैं पैगंबर की हदीसें, कहाँ हैं इरशादात हुजूर के? खुतबात जुमा बड़े अच्छे, बड़े ज़हीन थे अरब, बड़ा हाफिज़ा था उनका, एक बार जो सुन लेते थे याद हो जाता था। तो वो क्या हो गए खुतबात पैगंबर? कितने खुतबे आपको मिलते हैं किताबों में? काबिल गौर नहीं है ये बात? मुअर्रिखीन ने खयानत की, सीरत निगारों ने सीरत निगारी के नाम पर खयानत की। उमूमी सूरत हाल ये है, जो मुस्तस्ना मुतअहिद मुतदय्यन बावफा जानिसार हक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक शनास और हक अदा करने की कोशिश करने वाले हैं, वो अपनी जगह चंद हैं गिनती के, लेकिन उमूमन ये सूरत हाल नहीं है। तो बहरहाल इसका नतीजा ये हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके तरबियत करदा अहले बैत और उनके तरबियत करदा मखसूस जो असहाब थे, जिनके अंदर रूहानियत थी, जिनके अंदर नूरानियत थी, जिनके अंदर लिल्लहियत थी, जिनके अंदर ईथार था, जिनके अंदर हुकूमत की हुब नहीं थी, اپنی ذات کی انانیت کی حب نہیں تھی، جن کے اندر سیاست نہیں تھی بلکہ دیانت تھی، وہ چہرے تاریخ میں کتنے نظر آتے ہیں، کہاں نظر آتے ہیں؟ ان کے مرتبے، ان کا جاہو جلال، ان کا رتبہ کہاں تاریخ میں نظر آتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مرتبہ قرآن مجید نے کئی مقامات پر پیش کیا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، تیرا رب وہ عطا کرے گا تجھے کہ تو راضی ہو جائے گا. کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے! ساری دنیا، ساری کائنات ریاضت کرتی ہے، عبادت کرتی ہے، قیام و رکوع و سجود بجا لاتے ہیں لوگ، کس لیے؟ تاکہ حق سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. اور راضی ہونا تو بڑی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بخش دے، ان کی مغفرت ہو جائے، ان کی توبہ قبول ہو جائے، انہیں شفاعت نصیب ہو جائے. اور یہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حق سبحانہ و تعالیٰ جن کی رضا جوئی فرما رہا ہے، اللہ تمہیں وہ دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. یہ رضا مصطفیٰ کی اہمیت ہے. میں نے کسی موقع پر ممبر حسینی سے یہ بات عرض کی تھی، اور وہ بات، وہ نقطہ صرف ایسا نہیں تھا کہ ایک ایسا نقطۂ مجلسی ہو جسے آپ سمجھیں کہ یہ خیال پردازی کا نتیجہ ہے. قرآنی بیان ہے واضح کہ قبلے کی تبدیلی میں بھی جو آیت آئی ہے اس میں یہ نقطہ سامنے ابھر کے آتا ہے. نماز پڑھتے ہیں مسلمان کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. قبلے کی طرف یعنی کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں کس لیے؟ حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اور خود کعبے کو قبلہ قرار دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کی رضا جوئی کے لیے، کس کی خوشنودی کے لیے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ کوئی نکتہ نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی صریح آیت ہے. قرآن مجید کا جو موجودہ تجزیہ ہے، دوسرا پارا جو شروع ہوتا ہے سیقول والا پارا، اس میں دیکھیے کہ قبلے کی تبدیلی سے متعلق کیا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ہم بار بار دیکھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. پیغمبر صرف چہرہ اوپر کرتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے معنی ہے کہ دل میں کچھ ہے. وہ کیا ہے دل میں؟ زبان تک نہیں آیا، اللہ نے پورا کر دیا. اور یہ کہہ کے پورا کیا کہ اب ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. غور فرمانے، یہ ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کی رضا جوئی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ظاہر ہے، واضح ہے، بدیہی ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ جو یہ رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے، رضا جوئی کس لیے؟ ان کی شان بندگی اتنی بلند ہے، یہ اس کے ایسے بندے ہیں، ایسے اطاعت شعار ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ بھی ان کی رضا جوئی کو اہمیت دیتا ہے. واضح ہے. اب اس کے بعد جو مقام ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اب یہاں پہ بریکٹ میں عرض کر دوں، اب جتنے وہ ہستیاں ہیں جن کے متعلق پیغمبر نے فرمایا کہ وہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، اور واضح طور پر فرمایا کہ جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی مجھے غضبناک کیا، اس نے خدا کو غضبناک، یہ سب حدیثیں ہیں. خاص طور پر بی بی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے انسان یہ سمجھے یہ عقیدت مندی کی باتیں ہیں اور یہ محبت کی باتیں ہیں، فطری بشری محبت کی باتیں ہیں. فطری بشری محبت کی باتیں نہیں ہیں، یہاں الہی اسرار ہیں، الہی مقاصد ہیں، الہی اہداف ہیں. فاطمہ کی رضا و فاطمہ کا غضب ذاتی و نفسانی اور انسانی و بشری تقاضے سے نہیں ہے، اس کے پیچھے الہی اہداف ہیں. اس لیے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کی رضا میری رضا ہے اور میری رضا خدا کی رضا ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. یہ رضا جوئی جو حق سبحانہ و تعالیٰ کی رضا جوئی پہ نظر رکھے، اللہ قبلہ مقرر کر رہا ہے تاکہ مصطفیٰ راضی ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سرکار سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم تمہیں وہ کچھ دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، وہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کی رضا میں میری رضا ہے، یا علی کی رضا میں میری رضا ہے، حسن کی رضا میں میری رضا ہے، حسین کی رضا میں میری رضا ہے. یہ مقامات مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے قابل غور ہیں اور نشانات ہدایت ہیں. اسے خاطر نشان و دل نشین کرنے کی ضرورت ہے، مسلسل 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 بدون انقطاع مستمر. اس کے بعد جو آیتیں ہیں، الم یجد کا یتیما فآوى، کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا تو پناہ نہیں دی؟ یہ ایک ظاہری تاریخی واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے جو ناقابل انکار واقعہ ہے، لیکن اس کے پیچھے مزید لفظ یتیم کی بھی جو باطنی تعویل و تشریح ہے وہ اپنی جگہ عظیم ہے. آوا، یہ لفظ آوا یعنی پناہ دینا، ظاہری تاریخی واقعات کو بھی دیکھیں تو یہاں پر حضور کو پناہ کس نے دی؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے. اللہ کو کس نے دیکھا؟ ظاہر اللہ کبھی نہیں نظر آیا اور کبھی نہیں نظر آ سکتا ان آنکھوں سے، چشم سر سے. اللہ سبحانہ و تعالی کسی کے کام کو اپنا کام قرار دیتا ہے اور اپنا کام کسی سے لے لیتا ہے. تو یہ پناہ دینے کا کام اللہ سبحانہ و تعالی نے لیا، کبھی حضرت عبد المطلب سے، کبھی حضرت ابو طالب سے، کبھی آغوش فاطمہ بنت اسد سے. تو یہ آیت اس سے گزر نہیں سکتا کوئی دیانتدار مفسر جب تک کہ ان شخصیتوں کا تذکرہ نہ کرے، اور جو ان شخصیتوں کا تذکرہ نہ کرے وہ خائن ہے، خیانت کر رہا ہے، وہ تفسیر قرآن میں خیانت کر رہا ہے. اور آپ غور فرمائیں کہ مجھے بے اختیار یاد آ رہا ہے یہاں پہ دو اشعار عربی زبان کے ایک عظیم المرتبت ادیب اور شاعر، اور ساتھ میں علوم اسلامی پر احاطہ رکھنے والی ایک شخصیت گزری ہے، ابن ابی الحدید معتزلی، جنہوں نے نہج البلاغہ کی یادگار شرح لکھی ہے، بہت مفصل شرح. معتزلی تھے، انہوں نے سات ان کے بڑے یادگار قصیدے ہیں جو سب کے سب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی منقبت میں، لیکن یہ دو اشعار ان سات قصیدوں سے ہٹ کر باقی ان کے اشعار میں سے ہیں. وہ فرمایا ہے انہوں نے کہ ولولا ابو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما فذاك بمكة آوى وحاما وهذا بيثرب جس الحمام. یہ لفظ آوا کے ایک استعمال کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. قرآن میں کیا ہے؟ الم یجد کا یتیما فآوا. ابن ابی الحدید کے مصرے میں یہی آیا، فذاک بمکہ آوا وحاما. خلاصہ ان چاروں مصروں کا یہ ہے کہ اگر ابو طالب اور ان کا بیٹا یہ دو نہ ہوتے تو یہ دین اسلام جو اس طرح قائم نظر آتا ہے ہمیں، یہ ہرگز اس طرح قائم نظر نہ آتا. لما مثل الدین شخصا فقاما. فذاکا، انہوں نے یعنی حضرت ابو طالب نے، بمکہ آوا وحاما، انہوں نے مکے میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اور حمایت کی. وہذا بیثرب جس الحمامہ، اور انہوں نے یعنی بیٹے نے یثرب میں یعنی مدینے میں آنے کے بعد جان نثاریاں کی، جان فشانیاں کی، قدم قدم پہ موت کو گلے لگاتے تھے. جس الحمامہ، قدم قدم پہ موت کو گلے لگاتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کے دفاع کے لیے. یہ قربانیاں ناقابل فراموش ہیں، اور تفسیر قرآن کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا تذکرہ نہ ہو وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ. بس اشارات ہیں، اب اس سے زیادہ وقت بھی محدود ہے، ہماری طاقت بھی جلدی سے ختم ہو جاتی ہے. سمیٹ کے لاتے ہیں، بہت بہت سمیٹ کے لاتے ہیں طاقت، اور وہ پھر تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی ہے. الم یجد کا یتیمن فآوا ووجد کا ضالن فہدا، اور کیا آپ کو کھویا ہوا نہیں پایا، اور کھویا ہوا پایا تو کیا رہنمائی نہیں کی. یہ آیت زیادہ ہی تدبر اور تفسیر و تاویل کے مقام میں علو فکر کی مقتضی ہے، بلندی فکر کی مقتضی ہے. چونکہ عام لوگ تو ترجمہ کر کے چلے جاتے ہیں کہ کیا آپ کو گمراہ نہیں پایا تو ہدایت نہیں دی. یعنی نعوذ باللہ، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود گمراہ تھے تو اللہ نے انہیں ہدایت دی؟ نعوذ باللہ من ذالک، نستجیر باللہ من ذالک. دیکھیے، افعال میں جب افعال استعمال ہوں اور اس کے ساتھ متعلقات افعال محذوف یا مقدر ہوں تو تعبیر و توجیہ کے امکانات بہت کھل جاتے ہیں اور بڑھ جاتے ہیں، بلاغت کلام میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب اس کی مثالیں میں اردو زبان میں کیسے دوں آپ کو؟ مثالیں تو بہت دی جا سکتی ہیں، بس یہ کہ اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے. مثال یہ ہے کہ مثلا ذہن میں میرے کوئی ایک شخص ہے جو کہیں ایسی جگہ ہے کہ جو لوگ اس سے واقف نہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو اس سے ملنا چاہتے ہیں، یا ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو اس تک پہنچایا جائے. فرض کیے طالب علم ہیں، بہت سے طالب علم ہیں اور ایک عالم ہے. وہ عالم گوشہ نشیں ہیں، خانہ نشیں ہیں، خاموش ہے، عزلت گزی ہے، وہ شہرت پسند نہیں ہے، وہ ایک گوشہ تنہائی میں عالم رہتا ہے. میں اسے جانتا ہوں کہ یہ عالم ہے، اور طلباء کو جانتا ہوں کہ یہ سب اس علم کے جاننے والے، چاہنے والے، اس علم کے طلبگار ہیں، خواہش مند ہیں کہ سیکھیں. وہ عالم ان طلباء سے واقف نہیں ہے یا خود واقف ہونا نہیں چاہتا، یہ طلبہ بہرحال اس عالم سے واقف نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک تصویر سمجھ میں آ رہی ہے ذہن میں. اب میں نے یہ کیا کہ ان طلبہ کو اس عالم تک رہنمائی کر دی. اب یہ اس کو پہچاننے لگے، اسے بھی طلبہ مل گئے، وہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب اس پورے واقعے کو میں دو لفظوں میں سمیٹ کے کہوں اور خطاب کروں انہی کو، عالم کو، آپ تو کھوئے ہوئے تھے، آپ تو گم تھے، کیا ہم نے ہدایت نہیں کر دی، رہنمائی نہیں کر دی؟ یعنی رہنمائی کر دی ان طلبہ کی آپ کی طرف، اور آپ جو گم شدہ تھے تو لوگ آپ کو پہچاننے لگے اور آپ کا فیض، آپ سے فیض اٹھانے لگے. واضح ہوئی بات؟ اب یہ اتنا بڑا واقعہ، اسے دو لفظوں میں اگر مختصر کہوں تو وہ سمجھیں گے اس بلاغت کو کہ ہم نے آپ کو खोया हुआ नहीं पाया। और क्या हमने हिदायत नहीं की? हिदायत किसकी की? हिदायत की तलबा की, जो चाहने वाले थे, जो स्टूडेंट्स थे, चाहते थे उन्हें अच्छा उस्ताद मिल जाए, उन्हें हमने बताया उनके पास जाओ। तो हिदायत तो इनकी की है हमने, और वो चूंकि गोशानशीं थे तो वो भी एक खोया हुआ खजाना थे, एक पोशीदा खजाना थे। वाज़े है? अगर ये तस्वीर समझ में आ जाए तो ये आयत बहुत वाज़े है, ज़ाहरी एतबार से भी और बातनी एतबार से भी, तो से तो इसकी तावीलें और बहुत ज़्यादा हैं। वजद का बालन, और हमने आपको गुम पाया, गुमशुदा पाया, खोया हुआ पाया। वजद का बालन फहदा, तो लोगों की, तलबगारान हिदायत की, तशनगान हिदायत की आपकी तरफ रहनुमाई कर दी। जब भी फ़ेल इस्तेमाल हो, ओ मुतअल्लिक़ात फ़ेल या मुतअल्लिक़ात फ़ेल, ये महजूफ हो, मुकद्दर हो, तो फिर कलाम में बलागत बहुत बढ़ जाती है और इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। तौजीह व तअबीर के महमिल बहुत बढ़ जाते हैं, महामिल बढ़ जाते हैं। अलम यजिद का यतीमन फ़ावा, ववजद का बालन फ़हदा, ووجدك عائلا فأغنى। और क्या हमने आपको तंग दस्त पाया तो आपको मालामाल नहीं कर दिया? अच्छा, इसकी भी एक तारीखी और ज़ाहरी हकीकत है। यकीनन हुजूर अलैहिस्सलाम सरमायादारों में नहीं थे। यहाँ एक बार ठहर के कह दूँ, उमूमन हुजूर अलैहिस्सलाम और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और हज़रत अबू तालिब और बनी हाशिम के फ़क्र और नादारी को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, और दूसरों के मुकाबले वो फ़लाँ साहब रई से मक्का थे, और फ़लाँ साहब सरमायादार थे, और फ़लाँ साहब, और फरमा रहे हैं ये लोग फ़कीर और नादार नहीं थे, मगर उमूमन अक्सरियत इस ख़ानदान की वो थी जिसे ज़ाहरी एतबार से मीरा से इब्राहिमी में ज़ियाफ़त न मिली थी। खिला खिला के नादार हो जाते थे, नादारों की झोली भर भर के खुद दस्ते खाली होके बैठ जाते थे। बहरहाल हुज़ूर अलैहिस्सलाम फ़कीर और मुफ़लिस और नादार नहीं थे, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। हाँ, सरमायादार नहीं थे, होना भी नहीं चाहिए। आपने मना भी फरमाया है कि सरमायादार ना हो, सरमायादार ना हो, सरमायादारी को मना किया। सरमाया कमाओ और लुटाओ, ये इस्लाम है। खूब कमाओ और खूब लुटाओ, ज़खीरा अंदोजी ना करो। ज़मानतदार तुम्हारा खुदा है, कभी तुम्हें भूखा नहीं सुलाएगा। खूब कमाओ लेकिन हरगिज़ ज़खीरा ना करो, खूब लुटाओ। ये खुद एक बड़ी इबादत है। खल्क खुदा की मदद के लिए जिद्दोजहद करके, कोशिश करके कमाना बहुत बड़ी इबादत है। ये नमाज शब भर खड़े होकर मेहराब इबादत में नमाजें पढ़ते रहने से और रोज़ा रखने से कहीं बड़ी इबादत है कि इंसान इस नीयत से खूब मेहनत करके कमाए कि ज़्यादा से ज़्यादा कमा कर अल्लाह के ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बंदों का भला करें। बहुत बड़ी इबादत है ये। जो लोग इस नीयत से कमाते हैं, तूबा लहुम व हुस्नु मआब, उनके लिए बड़ी खुदावंद कुद्दूस के यहाँ बहुत अजर है, बहुत सवाब है, बे इंतहा बे पनाह। बहरहाल अब ये जो आयत है कि ووجدك عائلا فأغنى, क्या आपको तंगदस्त पाया, आपको साहिब एहतियाज पाया, साहिब ज़रूरत पाया, तो आपको मालामाल नहीं कर दिया। ये मकाम भी गुज़र नहीं सकता एक मुअर्रिख जब तक के हज़रत खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल ज़हरा उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल क़ासिम मलीकतुल अरब अकीलतुल इस्लाम, جناب خدیجت الکبرہ کا تذکرہ نہ کر لیں، کہ ان کے مال سے ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر کی مدد فرمائی اور ان کی ضرورتوں کو دور کیا. اور بھی مصادیق ہیں، لیکن یہ سب سے بارز اور سب سے اہم مصداق ہے. بس اشارات ہے، بنا ہی اشارات پر ہے، ورنہ پھر ہر آیت کے ضمن میں بہت سی باتیں ہیں جو ذکر کی جا سکتی ہیں. اس کے بعد حق سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پھر دستور دیا، کچھ اوامر دیے، فأما اليتيم فلا تقهر. تو پھر اے محمد، اے حبیب، اے مصطفیٰ، اے نبی، اے رسول، پھر دیکھو اگر کوئی یتیم تمہیں ملے تو اس پہ سختی نہ کرنا، جھڑکنا نہیں اسے. فلا تقهر، سختی نہ کرنا، یتیم پر سختی نہ کرنا. وأما السائل فلا تنہر. اور دیکھو کوئی سوالی ہو تمہارے سامنے، دست سوال دراز کرے تو جھڑکنا نہیں اسے. یہاں ٹھہر کر میں ایک بات عرض کر دوں، پورے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد خصوصیت کے ساتھ وہ ابتدائی سورے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئے، اگر میں یہ کہوں تو اس میں ایک ذرا سا بھی مبالغہ نہیں ہے کہ اسلام دراصل یتیم پروری اور مسکین نوازی کا مذہب ہے. فلاح دنیا اور نجات آخرت دونوں مضمر ہے اس میں، میں قرآن مجید کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. آپ دوسرے سورہ بلد اٹھا کے پڑھ لیجئے، سورہ ماعون اٹھا کے پڑھ لیجئے. قرآن مجید میں تقریباً 20-22 مقامات پر یا 23 مقامات پر یتیم کے عنوان کو اٹھایا گیا ہے، بار بار مختلف عنوان سے. خود یتیم کی حفاظت، یتیم کی نگہداشت، یتیم کی پرورش، یتیم پہ سختی نہ کرنا، یتیم کے مال کی حفاظت، یتیم کے فیوچر کی حفاظت. ٹھہر کر یہاں ایک اہم بات عرض کر دوں، بہت اہم بات ہے. جناب خضر علیہ السلام، جن کا قرآن مجید میں ایک عبد صالح کے طور پر ذکر ہے اور ایک امتیاز کے ساتھ ذکر ہے، کہ نبی موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام، اولو العزم پیغمبر جناب موسیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھیجا مزید تحصیل علم کے لیے. کس کے پاس؟ اس عبد صالح کے پاس جس کو ہم لوگ تاریخ اور ادب کی زبان میں خضر کے نام سے جانتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام. جناب موسیٰ جب جناب خضر کے ساتھ ساتھ چلے ہیں تو جو واقعات پیش آئے، تین ہی اہم واقعات کا ذکر قرآن نے کیا ہے. اس میں ایک اہم واقعہ کون سا ہے؟ یہ قریے میں گئے، ان کا زاد راہ ختم ہو چکا تھا، یہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں ان کے پاس، انہوں نے ان لوگوں سے کچھ چاہا، انہوں نے انکار کیا، پھر بھی وہاں دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے. تو جناب خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا، آؤ چلو اس دیوار کو بناتے ہیں، اٹھاتے ہیں، دیوار بناتے ہیں. کہا آپ کو بھی کیا ہو گیا، اس گاؤں کے لوگوں نے، اس قریے کے لوگوں نے کھانے پینے کو تو پوچھا نہیں، مدد کی نہیں، اور یہ مفت میں رائے گاں مزدوری کر رہے ہیں آپ. کیا فرمایا تھا آپ نے، کیا راز تھا اس میں؟ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارِ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ. وہ دیوار دراصل دو یتیم بچوں کی تھی، یعنی اس کے نیچے خزانہ تھا ان دو یتیم بچوں کا. چاہا کہ یہ دیوار بنا دیں تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو انہیں ان کا خزانہ مل جائے. حق سبحانہ و تعالی کی طرف سے جو ولایت رکھتے ہیں ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری یتیم پروری ہے. آپ سوچئے کہ یتیم پروری کیا چیز ہے، خاص طور سے اگر کسی کے خاندان میں یتیم ہو، قریب کے یتیموں کا خیال رکھیں. نہیں ہے خاندان میں یتیم، کوئی بھی یتیم سامنے آ جائے، آپ کے رابطے میں آ جائے، تو اس یتیم پہ سختی نہ کریں، اسے حقارت سے نہ دیکھیں. یہ حقارت کی نظر جو ہے، آپ اس کے بعد کچھ بھی کر ڈالیں سب رائے گاں ہو جائے گا اگر آپ نے حقارت کی نظر سے دیکھا. اسلام یتیم پروری اور مسکین نوازی کا دین ہے. وہ سب ٹھیک ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب اپنی جگہ، لیکن یہ تعبیر یاد رکھے گا، اسلام یتیم پروری اور مسکین نوازی کا دین ہے، اور اسلام مکمل آزادی اور مکمل بندگی کا دین ہے، فرد کی مکمل آزادی اور حق کی مکمل بندگی. آخری فقرے کی طرف اشارہ کر دوں، آخری فقرہ ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اے حبیب جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس نعمت کو بیان کیجیے. یہاں بھی یاد رکھیے دو نکتے، ایک اسے برتنے کی کوشش کیجیے گا سمجھ کر، آپ کو جس چیز کی شدید ضرورت ہو اور آپ کی وہ ضرورت لطف الہی سے پوری ہو جائے اور آپ اندر سے یہ محسوس کریں کہ عنایت پروردگار ہی سے یہ ضرورت پوری ہوئی ہے، اسی ضرورت کو دوسروں میں جب آپ دیکھیں اور آپ آگے بڑھ کے اس ضرورت کو پورا کر دیں تب حق شکر ادا ہوگا. واضح ہے؟ یہ قدردانی نعمت الہی، یہ تحدیث نعمت. زبان سے بھی شکر خدا ادا کیجیے اور بیان کیجیے، لیکن حق ادا ہوگا تب جو لطف و عنایت شامل حال آپ کے ہوئی ہے، جو لطف آپ کے شامل حال ہوا ہے، جو عنایت الہی آپ کے شامل حال ہوئی ہے، وہ عنایت دوسروں پر آپ رکھیں، وہ لطف آپ دوسروں پر رکھیں. حق سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا تھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سب کچھ دنیا کے انسانوں پر اور خصوصیت کے ساتھ اپنے امتیوں پر نچھاور کر دیا، اور جو جتنی عظیم نعمت تھی اس کا اسی عظمت سے تذکرہ کیا. حکم تھا نا اللہ کا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ کی نعمت ہے آپ پر آپ اسے بیان کریں، حکم ہے اللہ کا. سب سے بڑی نعمت کیا تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس اسلام پر اور اس امت پر؟ ولایت علی مرتضی علیہ السلام. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ روز اول بعثت سے لے کر اور بستر بیماری تک، مسند وصال تک، لمحہ وصال تک، کوئی موقع ایسا نہیں ہے جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت مرتضیٰ کا اعلان نہ کیا ہو ایک خاص اہتمام کے ساتھ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی توحید شناسی کا حق ادا کریں، مصطفیٰ شناسی کا حق ادا کریں، مرتضیٰ شناسی کا حق ادا کریں، حق سبحانہ و تعالیٰ کے الطاف، عنایات اور اس کی نعمتوں کو سمجھیں اور قدردانی کا حق ادا کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ اکبر، محمد رسول اللہ، یا حبیب اللہ.